أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ آراف کی اس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، گفتگو کرنے کے لیے عرفان عزا کے موضوع پر کہ عزاداری اور عزادار، کہ انسان اگر کوئی عمل انجام دیتا ہو تو واقعی اس عمل میں اچھائی یا خوبی یا با اثر وہ عمل اسی وقت واقع ہوتا ہے جب اس کا واقعی طور پر انسان کو عرفان ہو، اس کی پہچان بھی ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک ادائیگی ہو جاتی ہے اور انسان اس کے ثمرے سے، اس کے نتیجے سے، اس کے اثر سے نسبتاً دور رہ جاتا ہے. میں ایک مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں آیت کا، اور جو گفتگو کی ہے تھوڑی سی تلخیص کے بعد، خلاصے کے بعد، میں اپنی بات کو آگے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے، یہ حکم ہے کہ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، واقعات کو بیان کرو، جو قصے ہو گئے ہیں، جو واقعہ ہو گیا اسے بیان کرو. لعلہم یتفکرون، اس لیے کہ جن کے سامنے تم بیان کرو گے شاید وہ سوچنے لگیں، وہ فکر کرنے لگیں، شاید وہ ان کی عقل اس سلسلے میں سوچنے لگے، لگ جائے تو کوئی نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی راستہ پا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو خود اپنی نفس کے لیے بھی اس واقعات کو بیان کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان واقعات کو بیان کرنا چاہیے، اپنی قوم اور ملت کے لیے بیان کرنا چاہیے، اور کائنات میں رہنے والے انسانوں کے سامنے بھی اگر موقع اور محل مل جائے تو بیان کرنا چاہیے ہے کہ شاید اس میں سوچنے لگیں. اس لیے کہ یہ واقعات ہیں، جو واقعات یوں ہی نہیں ہو گئے، کوئی ایک حادثہ نہیں تھا یہ ہو گیا، بلکہ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، اور ایک نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے، ایک راستہ دکھانے کے لیے ہوا ہے، کسی منزل تک پہنچانے کے لیے ہوا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بیان کرنے میں ان سارے خصوصیات کا، ان سارے رخ کا بھی خیال کرنا چاہیے جن سے دوسروں کو سوچنے کا موقع ملے. اگر انسان انتہائی سادگی سے خالی بیان کر دے گا تو ممکن ہے اس سادگی میں خود اس کے نزدیک بھی کوئی بات نہ آ سکے، اور ظاہر جب خود ہی جو ہے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوگا تو کسی دوسرے کو بھی متاثر نہیں کر سکتا ہے. کسی تک اثر کو پہنچانے کے لیے انسان کو خود بھی متاثر ہونا چاہیے، بغیر متاثر ہوئے تأثر یعنی اثر دینا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو کسی حد تک کسی تک اپنا اثر پہنچا سکے بغیر متاثر ہوئے. اس لیے کہ انسان کی زبان میں بھی اثر پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر انسان کسی دوسرے کی بات کو بھی دہرا رہا ہو تو جب اس کی بات کو دہراتا ہے اگر اس میں سے متاثر ہوا ہے تو جو دہرانے والے کی بات سن کر کے جیسے وہ متاثر ہوا تھا، اسی تأثر کے ساتھ جب بیان کرتا ہے دوسرے کے لیے تو اپنے اثر کو دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر وہ متاثر نہیں ہوا ہے تو اثر کو نہیں پہنچا پاتا ہے. زیادہ بلند تو آدمی کو اس سے متاثر ہونا چاہیے. اس تاثر کے سلسلے میں ایک بڑی بات جو سوچنے کی ہوتی ہے کہ جن سے متعلق یہ واقعات ہیں ان کی عظمت کا بھی پتہ ہونا چاہیے. جب تک ان کی عظمت کا پتہ نہیں ہوگا ایک عام انسان کی گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ان کی عظمت, خود ان کی پہچان, خود ان کا عرفان ہونا چاہیے. میں اپنی بات کو کہنے کے لیے جی میں کل جو شروع کیا تھا میں انشاءاللہ اس کو پڑھوں گا, میرے بات رہ جاتی ہے, لیکن وہی شعائر حسینی پر میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس کا بھی عرفان ہو. مگر جن سے متعلق ہیں جب تک ان کی بھی عظمتوں کا پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان شاید بہت اچھی طرح سے بات کو نہیں پہنچا, کیونکہ متاثر نہیں ہو پا رہا. پہچان کے سلسلے میں دیکھیے دعاؤں میں بھی ہے اور تعقیبات نماز میں بھی ہے, انشاءاللہ کبھی کبھی پڑھتے ہوں گے, تعقیبات نماز میں بھی ہے. کچھ تعقیبات نماز وہ ہیں جو مخصوص نماز کے بعد, کہ ظہر کے بعد یہ دعا پڑھے, عصر کے بعد یہ پڑھے, مغرب کے بعد یہ پڑھے, صبح کے بعد یہ پڑھے, اور کچھ دعائیں جو ہیں مشترکہ ہیں, یعنی کسی نماز کے بعد بھی پڑھیں. کوئی مخصوص دعا نہ یاد ہو تو اس دعا کو مثلا پڑھیں. ان میں سے یعنی مشترکہ دعاؤں میں سے تعقیبات نماز میں سے ہے عرفان کے لیے, پہچان کے لیے دعا کرنا. مثلا یہ دعا ہے, اللہم عرفنی فإنک ان لم ت... اللہم عرفنی بذاتک فإنہ ان لم تعرفنی بذاتک لم اعرف رسولک. پروردگارا تو اپنی ذات کا عرفان مجھے دے دے, اس لیے کہ اگر میں نے تجھے نہیں پہچانا تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتا. یہ دعا کہ پروردگارا تو اپنی ذات کا مجھے عرفان دے, تو اپنی ذات کو پہچانوا دے تاکہ میں تجھے پہچان لوں تو تیرے رسول کو بھی پہچان لوں. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے, اللہم عرفنی رسولک فإنک فإن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. پروردگارا تو اپنے رسول کا بھی عرفان مجھے دے دے, اس لیے کہ اگر تیرے رسول کا عرفان نہ ہوا تو میں تیری حجت کو بھی یعنی امام کو بھی نہیں پہچان سکتا. تیسری دعا ہے, جملہ ہے اسی دعا کا, کہ اللہم عرفنی حجتک فإنک فإن لم تعرفنی حجتک لم اعرف دینک. پروردگارا تو اپنے حجت کا یعنی امام کا بھی ہمیں عرفان دے, اس لیے کہ اگر میں انہیں نہ پہچان سکا تو تیرے دین کو بھی نہیں پہچان سکتا, تیرے دین کو بھی نہیں پہچان سکتا. اللہم عرفنی دینک فإنک فإن لم تعرفنی دینک ضللت عن دینی. معبود نے دین کا بھی عرفان دے, اس لیے کہ اگر اپنے دین کا عرفان نہیں دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, میں گمراہ ہو جاؤں گا, ثابت قدم ہی نہیں رہ سکتا. تو ہر چیز کا عرفان طلب کیا گیا, پہچان طلب کی گئی, پہچانا جائے. پہچانا عزیزوں, میں ایک بات کہا کرتا ہوں, صرف بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا اس غور بات پر میری, کہ میں کہتا رہتا ہوں, ہو سکتا ہے کبھی کہا ہو آپ کے ذہن میں, چونکہ میری بہت ساری تقاریر جو ہیں یہاں ٹی وی سے آتی رہتی ہیں, ممکن کسی نے سنا ہو, سنا ہوگا تب بھی یادداشت ہے, نہیں سنا ہو تو بتا رہا ہوں. میں بات کی تکرار میں کہہ کے کہتا ہوں تاکہ اگر سنے ہے تو اس کے ذہن میں جو ہے مزید جو ہے یاد رکھنے کے لیے دوبارہ سن لے. یعنی بات کی کہ اگر مذہب کو اگر آپ دین کو دیکھیں گے نا, تو ہمارا دین کبھی کسی چیز کو ماننے کے لیے نہیں کہتا ہے کہ تم اسے مانو. غور کیجئے گا میری بات پر, ہمارا مذہب اور دین کسی چیز کو منواتا نہیں ہے کہ تم اسے مانو, ہمارا مذہب اور ہمارا دین پہچانواتا ہے کہ تم اسے پہچانو. ماننے کی بات نہیں کہتا, پہچاننے کی بات کہتا. مثلا اگر ہم اللہ کی طرف آئیں تو اللہ کی ذات اپنے بارے میں کیا کہتی ہے, اگر قرآن پڑھیں تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا مگر کاہے کے لیے پیدا کیا ہے, تاکہ تم میری عبادت کرو. کہیں کسی تفسیر کو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کسی بھی تفسیر کو دیکھ لیجئے گا, اس میں ہمارے ہاں تفسیر میں یعبدون کی جو تفسیر لکھی ہے, لیعرفون, میں نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے. اس لیے کہ اصل اور واقعی عبادت جو ہوتی ہے وہ پہچان کے نتیجے میں ہوتی ہے, ورنہ صرف اٹھنا اور بیٹھنا ہو سکتا ہے, وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے. جب تک آدمی پہچانے گا نہیں تب تک وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے. مجلس میں بھی جب تک واقعاً عرفان حسین نہیں ہوگا آنا اور جانا ہو سکتا ہے, عزاداری نہیں ہو سکتی ہے. جب تک پہچانے کا نہیں عزاداری نہیں ہو سکتی ہے. آنا جانا ہو سکتا ہے, باغر کے آ جا رہا ہے مثلا, پہچاننے کی بات کی جاتی ہے. اللہ نے کہا کنتو کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اس لیے میں نے مخلوق کو خلق کیا ہے. یہ اللہ اپنی ذات کے بارے میں, میں نے کیوں خلق کیا ہے؟ تاکہ میں پہچانا جاؤں. اس نے یہ نہیں کہا میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ میں مانا جاؤں. بات ماننے کی نہیں کر رہا ہے, بات پہچاننے کی کر رہا ہے. اللہ بھی سے پہچانو, سے پہچاننا چاہیے. عزیزو یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ میں پورے 10 مجلسے پڑھ سکتا ہوں بالکل اطمینان سے, اپنی جہالت کے باوجود بھی میں پڑھ سکتا ہوں. کہ پہچاننا کس طریقے سے پہچاننا, ہاتھ پاؤں سے پہچاننا, اس کے صفات سے پہچاننا, اس کے وجود سے پہچاننا. بہت سارے موجود کو انسان پہچانتا ہے, وہ بھی موجود, اس وجود کو کس طرح سے پہچاننا, اس کو ایک ماننا, ماننا اور ایک ماننا, اور ماننے کے ساتھ ان کے صفات کو ماننا, مطلب ساری چیزیں. یہ بہت وسیع موضوع ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ مذہب بات ماننے کی نہیں کہتا ہے, پہچاننے کی بات کہتا ہے. میں جلدی سے تاکہ آج بات کہہ سکوں, آخری بات کہوں کہ ہر شیعہ, توجہ چاہوں گا, ہر شیعہ, کم سے کم ہر شیعہ یہ تو جانتا ہے, حالانکہ نہیں جانتا ہوں کہ ہر مسلمان جانتا ہے, مانا الگ الگ کرتا ہے, لیکن کم سے کم ہر شیعہ اس حدیث کو جانتا ہے کہ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ, جو کوئی مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی پہچان نہ رکھتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یعنی رسول نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو اپنے وقت کے امام کو مانتا نہیں ہوگا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی, بلکہ کہتے ہیں جو اپنے وقت کے امام کو پہچانتا نہیں ہوگا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یعنی پہچاننے کی بات کہی جا رہی ہے, مذہب مکمل پہچان کی بات کہتا ہے. کبھی انسان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے جو ہے سوچنا چاہیے ہے, میں مانتا کتنا ہوں اور پہچانتا کتنا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ماننے کا تعلق پہچاننے سے ہوتا ہے, ورنہ انسان اگر اسی دنیا میں دیکھے کہ ماننے پہ آتا ہے تو پتھر کو خدا کہنے لگتا ہے, ماننے پہ آ جاتا ہے تو خالی ایک پتھر رکھ کر کے اس کو جو ہے خدا ماننے لگتا ہے, اور انکار پہ آ جاتا ہے تو سامنے معجزات کو بھی دیکھ کر کے انکار کر دیتا ہے مثلا. اس لیے کہ جب تک وہ عرفان نہیں ہوگا, جب تک وہ پہچان نہیں ہوگی, اس وقت تک انسان خود اپنی قدر کو بھی نہیں جانتا, یقین جانا اپنے کو بھی نہیں پہچانتا. بلکہ طے ہی یہی ہے کہ انسان خالی مانتا ہے اس وقت جب خود کو بھی نہیں پہچانتا ہے. جب انسان اپنے کو پہچانے گا تو جس مولا کو ہم مانتے ہیں وہ مولا بھی یہی کہتے ہیں. لیکن بات آگے تو عرض کروں, توجہ چاہیں گے, سوال پڑھیں محمد والے ماؤں پر, ایک بار سوال پڑھیں گے توجہ چاہیں گے. بات کہہ دوں اور قرآن سے میں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, اللہ کا ارشاد ہے, توجہ چاہوں گا. قرآن میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے, لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون. دیکھو تم لوگ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا. قرآن بڑی محبت سے گفتگو کرتا ہے, کوئی آدمی اگر پڑھے نا انتہائی محبت سے گفتگو کرتا ہے. قرآن اپنا بنا لینا چاہتا ہے, چاہتا قرآن کوئی آدمی کھولے اور پڑھے نا, ذرا سے توجہ کرے لگے قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہے, بات کر رہا, اپنے قریب لانا چاہتا ہے, روشنی دینا چاہتا ہے, اپنا بنا لینا چاہتا ہے, اپنے سانچے میں ڈھال لینا چاہتا ہے. دیکھیے لب و لہجہ, لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, دیکھو تم لوگ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تم لوگ, میں پڑھ رہا ہوں قرآن مجھ سے گفتگو کر رہا, تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اگر ایسا کیا ہے کہ اللہ کو بھلا دیا تو تم خود کو بھی بھول جاؤ گے. ایک قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ کو بھلا دیا تو تم اپنے کو بھی نہیں پہچانو گے, خود کو بھی بھول جاؤ گے. اور جو اپنے کو بھی نہیں پہچانتا, اولئک هم الفاسقون, وہی لوگ فاسق ہوتے ہیں, وہی لوگ فاجر ہوتے ہیں, وہی لوگ گنہگار ہوتے ہیں, وہی لوگ خطاکار ہوتے ہیں. یعنی جو خود کو بھی نہیں پہچانتا ہے
وہی گناہ کرتا ہے، وہی خطا کرتا ہے، وہی غلطی کرتا ہے، مگر خود کو کب نہیں پہچانتا؟ جب اللہ کو نہیں پہچانتا ہے. اسی یعنی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو بھلا دو گے تو خود کو بھول جاؤ گے. اور ولی خدا ہمارا مولا یہ کہتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچان لے گا وہ خدا کو پہچان لے گا. اللہ کو بھلا کے خود کو بھول جاؤ گے اور خود کو پہچان کر کے اللہ کو پہچان لو گے. انسان اپنے عرفان کی طرف آئے، اپنی پہچان کی طرف، اپنے کو پہچانے کہ ہم کیا ہیں، کیسی مخلوق ہیں. جس مخلوق پر اللہ جیسی ذات فخر کرے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی بابرکت ذات ہے جس نے اتنی اچھی مخلوق انسان کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا. انسان اپنے کو تو پہچانے، پہچاننے کے بعد اگر یقین کیجئے، معبود ہمیں عزت کا لباس پہنا لینے کے بعد وہ کبھی راضی نہیں ہوتا کہ انسان کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کی عزت پر حرف آئے. معبود نے ایسے کام کرنے کو حرام قرار دیا ہے، ہر وہ کام حرام قرار دے دیا جس سے انسان کی عزت پر حرف آ جائے. حتیٰ کی اس بات کو بھی، میں بہت سارے کام کو نہیں، اتنے معمولی سے کام کو بھی اللہ جلدی جائز نہیں قرار دیتا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان کسی دوسرے آدمی کے سامنے دست سوال بلند کرے. دست سوال اس لیے کہ دست سوال بلند کرنے سے جس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اس کی نگاہ میں عزت کم ہو جاتی ہے. معبود نے نہیں چاہا تم سوال کرو، جس سے سوال کرنا اس کو حق دیا ہے تم پہچانو کہ ضرورت کس کی کب اور کہاں ہے. تب یقین کیجیے پہچانو، اور اگر تم نے نہیں پہچانا ہے، اس کی ضرورت کو نہیں پہچانا ہے، کر ہی لیا ہے سوال، تو تم کو نادم ہونا چاہیے اپنے نہ پہچاننے پر. اور ایسی صورت آ جائے تو ایک شکل ضرور نکالو، اور وہ شکل کیا ہوگی؟ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شکل یہ بتائی ہے کہ اگر کسی نے سوال کر لیا تو جیسے اس نے ہاتھ پھیلایا، امام امام جو ہیں جب دینے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھے ہیں تو جلدی سے جو چیز دینی ہے اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے اپنا ہاتھ نیچے کر دیا، اپنا ہاتھ نیچے کر دیا، اور نیچے کرنے کے بعد اس سے کہا کہ تم اوپر سے اٹھاؤ. لوگ ساتھ میں جو تھے پوچھا کہ مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا نہیں، یہ اس کا حق تھا، یہ اس کا حق تھا، سوال ہی کر کے اس نے اپنی عزت کم کر لی ہے. تو کم سے کم جب اس کا حق ہے تو اس کا ہاتھ نیچا نہیں ہونا چاہیے، دینے والے کا ہاتھ نیچا ہونا چاہیے، دینے والے کا، اس کا شرف اور اس کی عزت. انسان کی عزت اپنے کو پہچانے تب ان صاحبان عزت کو پہچانے گا جن کی وجہ سے انسان کو عزت ہے. خدا کی قسم جب تک خود کو نہیں پہچانے گا وہ صاحبان عزت کو کیا پہچانے گا. جناب محمد حنفیہ، محمد حنفیہ جب ان کے، چونکہ بہت سارے لوگوں کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ محمد حنفیہ حضرت علی کے بعد امام ہیں، پیدا بھی ہو گئے تھے، تھوڑی بہت جو ہے قوم پیدا بھی ہو گئی تھی، ان کے امام ماننے لگے تھے. تو کسی نے سوال کیا تھا، خود امام ہی نے، تو محمد حنفیہ نے کہا نہیں، میں امام کو پہچانتا ہوں، میں امام کو پہچانتا ہوں، پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں. اور یہ گفتگو جو ہے سرکار سید الشہداء سے کی تھی، میں جانتا ہوں، میں امام، میں مجھے پتا ہے کہ آپ کے، میں آپ اس وقت کائنات کو دیکھ رہے تھے جب عالم انوار میں تھے. یعنی امام کہا آپ اس وقت بھی ساری چیزوں کو جانتے تھے. یہ جملہ کیا کہ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی آپ جانتے، یعنی بتانا چاہتے ہیں جو امام ہوتا ہے وہ امام اس دنیا میں آ کر کے نہیں جانتا ہے، جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تب سے وہ سبھی چیزوں کو جان رہے ہوتے ہیں، یقین طور پر ہر چیز کو جان رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہ اگر ہم کوئی چیز سوچ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آدمی نے سوچا ہے تو پردہ ذہن پر ابھرنے والی بات کو بھی وقت کا امام پڑھ لیا کرتا ہے. بولا تو اس لیے جاتا ہے تاکہ محبت کا اظہار ہو جائے، آواز تو اس لیے دیتے ہیں کہ محبت کا تقاضا ہے، آواز تو اس لیے دیتے ہیں کہ ایک جذبہ ہے کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں، ورنہ اللہ بھی جانتا ہے مگر پھر بھی دعا کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ تمہاری محبت کا پتہ تو چلے اور اللہ جب ایسا ہے کہ جان کے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تاکہ تمہاری لگاؤ کا پتہ چلے، اس اللہ کی ذات کے مظہر کا نام ہے ائمہ اطہار، کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہو تو انہیں پہچانتے جاؤ، خدا پہچان میں آتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو ہمارے ذہن میں کوئی بات آتی ہے وہ اسے پہچان لیتے ہیں، وہ اسے جان لیتے ہیں، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات جو آپ نے جو ہیں سنے ہوں گے کہ سائل آنے والا ہے، وہ صرف سوال کرنے والا، امام نے پہلے ہی سے جواب لکھ کر کے دے دیا۔ حیرت ہوگی، یعنی وہ سوچ کے آئے یہ سوال کریں گے، امام نے پہلے سے سوالات کو جوابات کو دے دیے۔ جانتے ہیں، ذہن میں آ جائے، دل میں آ جائے، وقت کا امام اسے جان لیتا ہے۔ میرا موضوع نہیں تھا ورنہ سلسلے میں کہتا، ورنہ دیر ہوتی جائے پھر بات چھوٹ جائے گی۔ ابھی وہ کہی ہوئی بات بھی کہ مجھے تھوڑی سی بیعت کے سلسلے میں کہنی ہے۔ میں شعائر حسینی کے سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا، پہچاننا چاہیے عزیز و جاننا چاہیے بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں جو ہے انسان، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دوسرے کہتے بھی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کس لیے کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے دوسرا آدمی پوچھے تو اسے انسان جو ہے اطمینان بخش جواب نہ دے سکے مثلا۔ تو کل میں تکرار کرتا ہوں، کہہ کے کہتا ہوں، کل ہی بات کہی ہے مگر بات کو مربوط کہنے کے لیے، ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کا جو ہے ایک جھنڈا ہے، اس کے تین رنگ ہیں، اس رنگ کے بیچ میں جو ہے کیفیت ایک چکر بنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بچے سے پوچھیں، حالانکہ وہ بھی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، بچے جانتے ہیں بڑے ہو کر کے، اگر کوئی رنگ ہے تو اس رنگ کا بھی معنی ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، کہ اگر سفید ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس لیے رنگ رکھا گیا ہے، اگر اس میں سبز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس میں گروا رنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جو بھی پارٹیاں اپنا پرچم بناتی ہیں، اس کا رنگ رکھتی ہیں، اس کا مفہوم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس میں جو بھی علامتیں رکھتی ہیں، اس کے علامت کا مفہوم مطلب ہوتا ہے۔ انہی دنیا کی جگہ چیزوں سے بنا رہے ہوتے ہیں، یہی کپڑا ہے۔ آدمی کہتا ہے آپ نے کپڑا لگا لیا، اس کی احترام کرتے ہیں؟ نہیں۔ جب کسی جگہ پہ آ جانے کے بعد کوئی معنی اور مفہوم وہ لے لیتا ہے تو محترم ہو جاتا ہے۔ وہ محترم مذہب ہی سے نہیں، میں تمہیں ملت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جب ایک جگہ آ کر کے ایک معنی اور مفہوم لے لیتا ہے تو وہ محترم ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ کہہ کر کے کہ میرے ملک کا پرچم ہے، یہ عام کپڑا ہی تو ہے، ہم اس کو فرش بنا لیتے ہیں، اس پر چلیں گے، اگر کہیں بھی گورنمنٹ کا آدمی دیکھ لے گا، گورنمنٹ کا ایک عام آدمی بھی جسے ملک سے محبت ہوگی، اگر اس پر وہ پاؤں رکھے گا تو اسے غصہ آئے گا۔ اس کا مطلب کہ ملک کا دشمن ہے، یعنی اپنے ملک کے وقار کی جو علامت اور معنی اپنے اندر پہن لیتا ہے، اگر اس کے پاؤں کے نیچے لایا جائے تو جس کو بھی ملک سے محبت ہوتی ہے اسے ایک مرتبہ اس کا جذبہ ابھرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کپڑا نہیں ملا جا رہا، وقار ملک کے ساتھ بے احترامی ہو رہی ہے، ملک کے احترام کے ساتھ۔ اگر کسی ملک کے خلاف انسان کو اپنے جذبات کو نکالنا ہوتا، دیکھتے ہیں اس کے ملک کے پرچم کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی کپڑے کو جلا کے کیا لینے والا، نہیں جانتا ہے آدمی کہ اس میں جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جو اس کے ملک کا وقار ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں۔ عزیز آنے گرامی، کوئی چیز انسان کوئی معنی دے کر کے اس میں معنی اور مفہوم پہنا دیا کرتا ہے تو جب وہ معنی اور مفہوم آ جاتا ہے تو اپنی جگہ پہ وقار پیدا کر لیتا ہے۔ ہم کپڑے کی عزت نہیں کر رہے ہیں، اس میں جو معنی پیدا ہوا اس کے وقار کو اس کیا عزت کر رہے ہیں۔ ابھی علم کے ساتھ مجھے کچھ لگ گیا، میں نے بات کہی تھی، علم شعائر حسینی میں سے ایک چیز ہے، شعائر حسینی میں سے ایک چیز ہے، یہ ایک علامت ہے۔ ایک تو معنی اور مفہوم دے رہا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ آدمی دیکھیے ہاتھ ہے، یہ پنجہ ہے، یعنی بتانا ہے کہ ایک وہ ہاتھ ہے جو ظالم کے ہاتھ پر اپنی عزت کو نہیں دے کر کے ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ کٹ تو ضرور گیا مگر آج بھی ہم بلند کر کے بتاتے ہیں جو ظالم کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں دیتا ہے قومیں اسے بلند کیے رہتی ہیں۔ اللہ! اب وہ پرچم جو ہے بلند نہیں ہو، پرچم نہیں بلکہ اس بات کو بلند کر رہا ہے کہ دیکھو عزت کے لیے ظلم کے خلاف آواز بلند کرو گے تو تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، مگر جن کی نگاہ میں اس کی عزت اور احترام ہوتی ہے تمہیں تو نہیں پائیں گے، مگر تمہارے معنی اور مفہوم کو بلند کر کے بتاتے چلے جائیں گے، جو حق بات پہ جان دے دیا کرتا ہے وہ زندہ بھی رہتا ہے اور قوموں کو زندہ کیا بھی کرتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ میں ہر چیز کے جزئیات کو نہیں بیان کر سکتا عزیزوں، مگر اسی میں میں نے ایک چیز گزارش کی تھی کہ شعائر حسینی میں بہت چیزیں، شعائر الہی احمد پر تذکرہ میں نے کیا تھا، کوہ صفا ہے، کوہ مروہ ہے، یہ شعائر الہی میں سے ہے، عرفہ ہے شعائر الہی میں سے ہے، مقام ابراہیم ہے شعائر الہی میں سے ہے، اللہ نے مقام ابراہیم کو وہاں رکھا ہے شعائر الہی میں سے ہے، شعائر الہی میں سے ہے۔ میں صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں ہر ایک پر، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں ہر ایک پر جو ہے شاید میں ایک ایک مجلس پڑھ سکتا ہوں، مگر ذکر کروں خالی تذکرہ کر دوں، سنے اور جانے اس پر سوچنے کے لیے تذکرہ کرے تاکہ ذہن کھلے اور انسان سوچے۔ مقام ابراہیم صرف وہی پتھر ہی تو ہے نا جس پتھر پہ جناب حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے، یعنی جب دیوار بلند ہونے لگی تو قد حضرت ابراہیم نہیں بلند ہوا بلکہ اس بلند کرنے کے لیے پتھر رکھا اور پتھر پر جو ہے کھڑے ہو کر کے آپ دیوار کو بلند کر رہے تھے، مگر پتھر میں بھی شعور آ گیا، ہر چیز میں شعور ہے، یہ بھی قرآن کہتی ہے، قرآن نے بات کی، سب لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پھر قرآن نے کہا ولا تفقهون تسبیحهم، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین ہوئی آسمان یہ پتھر یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ ارے اسی دنیا میں انسان نہ جانے کتنی زبانیں بولتا ہے، ہم کھڑے بیوقوف کی طرح سن رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بول سنائی دے رہا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت چیزیں سنائی نہیں دیتی ہیں، سنائی نہیں دیتی اور سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں۔ آج ایسی ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، بطن مادر میں رہنے والے جنین میں بھی آواز ہوتی ہے، مشین سے سن لیا جاتا ہے، جتنا تب بڑھتا جاتا ہے دل کے دھڑکنے کی آواز آتی ہے، گفتگو کی آواز آتی ہے، چھوٹے چھوٹے چیٹی جیسے جانوروں پر نہ جانے آج کے زمانے میں کتنی فلمیں بنی ہوئی ہیں، کتنے جانوروں اور ان کی حیات پر زندگی پر، انسان ذرا دیکھے تو قدرت خدا کا جو ہے علم ہوگا کہ اللہ کتنے خاص، آج ایسی ایسی مشینیں پیدا، ان کی صدا، چیٹی کی صدا، ان کی آواز، بلکہ صدا ہی نہیں ان کی رفتار اور طرز رفتار پر نیٹ جیسی دنیا میں پھیلی ہوئی یہ چیز اس کو بنا لیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں یعنی سائنس بھی ساری چیزیں ایک الگ الگ موضوع، قسم خدا کے میرا موضوع خود سائنس نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی دنیا میں نہ جانے کتنے مقالے لکھے گئے، مقالوں کو آدمی پڑھے تو آنکھیں کھلنے لگتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کسی بات کو بیان کرو تو ایسے بیان کرو کہ آدمی اس کو بھی سمجھ لے اور اس سے بہت ساری چیزوں کو بھی سمجھ لے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں ذکر کروں ایک آدھ چیزوں کا تذکرہ کروں گا جانے گرامی، مگر جب بات آتی ہے تو میں اپنی بات کی تائید کے لیے چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی دلیل بھی مل جائے۔ میں نے جو بات کہی کہ ایسے بیان کرنا چاہیے، مولا علی سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ چاہوں گا اس غور پر جو بات کر اس کی تائید کے لیے پڑھا، امام نے فرمایا لل انسان فضیلتان، لل انسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلتیں، وہ دو فضیلتیں کیا ہیں؟ فرمایا العقل والنطق، ایک اس کی فضیلت کا نام ہے عقل اور دوسری اس کی فضیلت کا نام زبان، قوت گویائی۔ جب یہ دونوں فضیلت، انہی سے انسان اپنے فضل کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو باقی رکھ سکتا ہے اور بڑھا سکتا ہے، عقل سے اور زبان سے۔ امام فرماتے ہیں فبل یق فبل عقل یفید، فبل عقل یستفید، وبل لسان وبل نطق یفید، انسان عقل کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور زبان کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر عقل ہے تو عقل سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر بول رہا ہے تو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ معصوم نے اسی لیے کہا ہے، یعنی کہ معصوم کہا کہ اگر بولو تو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو فائدہ اسی میں ہے کہ چپ رہو۔ فائدہ اسی میں ہے کہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے. اور یقین جانیے جو بلا مقصد بول دیا کرتے ہیں، بلا وجہ بول دیا کرتے ہیں، اپنی ذات پر بھی عیب لگاتے ہیں، نہ جانے کتنوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. مولا علی ہی نے کہا الانسان مخبوء تحت لسانہ، پورا کا پورا انسان چھپا ہوا ہوتا اپنی زبان کے پیچھے. بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، بولتا ہے تو اس کی عزت معلوم ہوتی ہے، بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے، کس طرح کے ہے، کہاں ہے، کتنا ہے. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. معصومین نے فرمایا ہے زبان کا زخم وہ زخم ہوتا ہے کہ سارا زخم اچھا ہو سکتا ہے مگر زبان کا زخم اچھا نہیں ہوتا ہے. اگر کسی انسان زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے تو بہت کچھ کہنے پر شاید لفظ معافی بول دے، میں نے معاف کر دیا ہے، مگر جب بھی یاد آئے گا تو ایک مرتبہ اسے تکلیف ضرور پہنچتی ہے. زبان کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے، انسان کبھی وہ بھر نہیں سکتا. اگر کسی کے احساس عزت ہے تو زخم لگتا ہے، اگر عزت ہی نہیں ہے تو کیسا زخم، وہ کیسی زبان ہے. ذہن گرامی احساس عزت پر زخم ہوتا ہے. اگر کسی کے انسان کے پاس عزت کا احساس ہو، کہ عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پھر میں اس پر بھی گفتگو کروں تو دیر لگے، میں بات کرتا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر جناب حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کے دیوار خانہ کعبہ کو بلند کر رہے تھے، دیوار خانہ کعبہ کو بلند کر رہے ہیں. شعور پیدا ہوا، بہت چلے ہیں جناب حضرت ابراہیم مگر ہر جگہ پتھر نے ان کے نقش قدم کو نہیں لیا ہے، مگر جب وہاں کھڑے ہو کر کے دیوار کو بلند کر رہے ہیں تو اسی پتھر نے جناب حضرت ابراہیم کے قدم کے نقش کو اپنے سینے پہ لے لیا، اور وہ پتھر پر جناب حضرت ابراہیم کا نقش باقی ہے. جی چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ یعنی اس پتھر نے نقش قدم ابراہیم کو اپنے سینے پر لے کر کے اور جناب باری تعالیٰ نے مسلسل اس کو مقام ابراہیم کے طور پر وہاں رکھ کر کے اس کی یہ کہ اگر تم میرے گھر کا طواف کرو تو تمہارا طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک یہاں آ کر کے آدمی دو رکعت نماز نہ پڑھے، کہیں نہیں وہی مقام ابراہیم پہ آ کر کے پڑھنا ہے. تاکہ سوچے تو، ذرا فکر تو کرے، یہ مقام ابراہیم وہاں بلانا خاص طور سے، کہیں بھی پڑھ سکتے بھائی، اتنی بڑی مسجد ہے، کہیں پڑھنے دو رکعت نماز طواف کو پورا کرنے کے بعد، مگر طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک مقام ابراہیم پہ آ کر کے دو رکعت نہ ہوتا. کہ سوچے، یہ سوچے کہ پتھر میں شعور ہوتا ہے، معصوم کو پہچان لے تو اس کے قدم کے نقشے کو لے سکتا ہے، تاکہ پھر سوچے کہ کوئی ماں اپنے شکم میں کسی عظیم فرزند کو لے کے آ رہی ہو اور دیوارے خانہ کعبہ مسکرانے لگے تو حیرت نہیں ہونا چاہیے. ہے شعور پتھر میں ہوتا ہے، وہ دیکھ کے پہچان بھی سکتا ہے، عظمت کو جان بھی سکتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. تو یہ شعائر الہی میں سے ہیں، مقام ابراہیم شعائر الہی میں سے ہیں. شعائر حسینی میں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ان شعائر حسینی میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، میں نے کل علم کا تذکرہ شعائر حسینی میں سے، مگر ایک بات میں نے کہی تھی وہ ذہن میں ضرور رہے کہ کچھ شعائر حسینی ہیں وہ ہیں کہ جو کہیں اختلاف نہیں ہے، جہاں بھی شیعہ ہے، شیعہ ہونے کی حیثیت سے وہ کرتا ہے. مثلا مجلس یہ شعائر حسینی میں ہے، میں نے کل کہا فرش ادا شعائر حسینی میں سے ہے، نوحہ شعائر حسینی میں سے ہے، ماتم شعائر حسینی میں سے ہے. کیفیت ماتم نہیں، ماتم، ماتم ہے کیفیت ماتم، دو ہاتھ سے کر رہا ہے، ایک ہاتھ سے کر رہا ہے، دھیرے کر رہا ہے، تیز کر رہا ہے، زنجیر لیے وہ نہیں لیے، مثلا کیفیت ماتم شعائر حسینی میں سے. یہ وہ شعائر حسینی ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جہاں کہیں بھی شیعہ ہیں، عالم ہو کہ جاہل ہو، ذکر حسینی کے لیے مجلس نام دیتا ہے، مجلس حسین ہے، روضہ حسین ہے، فرش ادا بچھاتا ہے وہ مجلس، اور جیسے اللہ کی یاد کے لیے مثلا مجلس مسجد ہے، ویسے حسین کے نام پر کہیں حسینیہ، کہیں امام بارگاہ، کہیں دوسرے نام سے یاد کیا، وہ بھی شعائر حسینی میں سے ہے کہ حسینی سے پہچانا جاتا ہے. کچھ شعائر حسینی ایسے ہیں جو جگہوں کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، اس میں انسان کچھ گفتگو کر سکتا ہے، کوئی گفتگو کر سکتا ہے. ہم نے کچھ بنا لیا چیز، مثلا میں آج کے لیے کہوں گا جناب حضرت علی اصغر کا جھولا مثلا بنا لیا آپ،
ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوسری جگہ نہ دکھائی دے, ہو سکتا نہ دکھائی دے آپ کو, نہ دکھائی دے کہ یہ چیز بھی شاعر حسین یہاں بنایا گیا ہے مثلا. لیکن مقصود وہ جھولا نہیں ہوتا ہے, مقصود وہ یاد ہوتی ہے, مقصد دو یاد ہوتی ہے, اور اس یاد میں بھی وہ واقعہ. اگر انسان لفظوں سے پوری کہانی نہ بیان کر سکے, لفظوں سے پورا واقعہ بیان نہ کر سکے, لوگوں کو بیٹھا کر کے دو لوگوں کو بتا نہ سکے, تو کوئی یاد ایسی لگا دینا بنا دینا کہ جس سے اگر خود نہ سمجھ میں آ سکے تو سوال تو پیدا ہو کہ ہے کیا چیز, بات کھولنے کے سوال پیدا ہو کہ آخر ہے یہ کیا چیز, جس کی بنیاد کیا چیز ہے, کیوں کیا جا رہا ہے, کس لیے. جب سوال پیدا ہو جائے تو بنانے والا جو ہے اسے اس جھولے کو نہ بتایا اگر پورا واقعہ, خدا کی قسم خالی اس پورے واقعے میں اتنے رخ پائے جاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان بھی اگر معبود نے اسے نعمت اولاد سے نوازا ہے, محبت اولاد پائی جاتی ہے, اور اس اولاد کے اعتبار سے جب اس واقعے پہ جائے گا کہ یعنی کوئی چیز اتنی عظیم بھی ہو سکتی ہے جس کی عظمت کی خاطر اتنی چھوٹی جان بھی قربان کی جا سکتی ہے, یعنی محبت اولاد کے نتیجے میں عظمت دین کو بھی پہچان لے گا کہ ہاں کوئی چیز اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے یہ چیز بھی دی جا سکتی ہے, اور اتنی عظیم ذات اتنے عظیم مرتبے والے کو دے سکتی, تب عظمت مذہب سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ یوں ہی نہیں ہے, شاعر ہوتے ہی ہیں پہچان کے طور پر, تاکہ اس سے پہچان بنا کر کے آدمی وہاں تک جا سکے, وہاں تک پہنچ سکے, سوچے. قریب گزر رہا ہے آدمی روزانہ آتا جاتا ہے, نہ جانے ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں سے پوچھیں کہ اتنی چیزیں ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں, آپ پہچانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, آپ جو ہے اس کو اس کی معرفت رکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. کھڑے ہو کر کے میں جانتا ہوں یہ محبت کی علامت ہے, خدا اس کی بھی ایک جزا ہے, یہ محبت کی علامت ہے اس کی بھی جزا ہے, انسان اس کو اپنے قلب میں بسا سکتا ہے اس کی جزا ہے. یہ ہے ان لوگ کی, اگر زمانے کی مصروفیات کی وجہ سے آدمی بھول جائے تو چیز سامنے آ جاتی ہے تو یاد آنے لگتا ہے, آدمی سوچنے لگتا ہے, اس لیے اس شکل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ آدمی پورے سال کام میں مصروف, اس کو صرف اپنی زندگی بچوں کی زندگی, کہ اس میں بھی نیت اگر صحیح ہو جائے تو وہ کام بھی عبادت ہی ہوتا ہے. یہ پتا رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اللہ نے چاہا کہ ایسا کیا جائے, نیت صحیح ہو جائے تو دن بھر کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے. لیکن اس مصروفیتوں میں ان عظمتوں کو بھول جائے تو شام کو ادھر سے گزرے دیکھے گا یادیں سامنے آ جائیں گی کہ آخر جو کچھ ہمیں ملا ہے انہی کے صدقے میں ملا ہے, انہی کے صدقے میں ملا ہے, انہی کی وجہ سے ملا ہے, انہی کی عظمت ہے, انہی کے طفیل میں, یعنی وہ سب چیزیں جب سامنے آئیں گی تو دل پاک بھی ہوتا جائے گا, اور دن بھر کے ہو سکتا ہے کہ نگاہوں سے اور سماعت سے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ ان کے دیکھنے سے, اس پر نگاہ پڑنے سے, اور یہاں کسی کے منہ سے یا مولا نکل جائے یا حسین نکل جائے یا زہرا نکل جائے تو یہ جو پاک و پاکیزہ نام کانوں سے گزریں گے تو کان کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے, آنکھوں کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ انسان آنکھ سے بھی خطا کرتا ہے کہ خطا کرتا ہے, زبان سے بھی خطا کرتا ہے کہ خطا ہوتی ہے, کانوں سے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں ہوتے, ہاتھ وغیرہ سے بھی اس کے خطا اور غلطیاں ہوتی ہیں. پوری مکمل حدیث ہے طویل, میں اپنے اس حدیث کو لکھے ہوئے ہوں, میں اپنے جیب میں رکھے ہوئے ہوں حوالے کے ساتھ میں, لیکن تلخیص اس کی پیش کر رہا ہوں بہت ہی, کہ اگر کوئی شخص فضائل اہل بیت, خاص طور سے مولا علی کا نام لیا ہے اس میں سرکار صاحب مآب نے, لکھے اگر لکھے تو یہ بھی عبادت ہے, اب اگر کوئی شخص جو ہے اسے پڑھے تو پڑھنا بھی عبادت ہے, اگر کوئی شخص اسے سنے تو اس کا سننا بھی عبادت ہے, اور پھر اس عبادت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر بولنے والا اس کو پڑھ رہا ہے زبان سے تو زبان سے جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ گناہ بھی اللہ بخش دے گا, سننے والا اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کے کانوں سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا, اگر لکھی ہوئی تحریر کوئی دیکھ رہا ہے تو آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ اسے معاف کر دے گا. اس پر حیرت نہیں کرنا چاہیے بلکہ
کی یہ مغفرت کے دروازے سمجھنا چاہیے ہیں. اگر کوئی شخص امام بارگاہ میں آ کر کے یا ابو الفضل العباس، حضرت علی، حضرت محمد لکھا ہوا دیکھا اور گناہوں، آنکھوں کے گناہ اگر اسے معاف ہو گئے تو شکر کرنا چاہے، معبود ہم تو خطا کار تھے، ہم تو تنے اتنے دروازے کھول رکھے ہیں کہ اسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ گناہ معاف ہو گیا تو کل یہ احساس رہنا چاہیے کہ جن کے نام سے گناہ معاف ہوا اب تو توفیق ہونا چاہیے، پھر نگاہوں سے گناہ نہ ہونے پائے، پھر کانوں سے گناہ نہ ہونے پائے، پھر زبان سے. انسان گویا دیکھ کے اور سن کے بھی اپنے کو ترقی کی طرف اور بلندی کی طرف لے کر کے جاتا اگر یاد رہے، اے کاش کی یاد رہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ناموں کو صرف جاننا نہیں چاہیے، عظمت کو پہچاننا چاہیے. جب پہچانے گا تو لگے گا کہ یہ ہماری بلندی کے دروازے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہم محرم میں کرتے ہیں اسے ہمیں خود جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے. ہم جانتے ہیں شاعر حسینی میں ہمارے یہاں بہت چیزیں ہندوستان میں، ہمارے یا غیر منقسم ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، پاکستان ہو، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سے مخصوص ہیں، دوسری جگہ نہیں ہوتی مثلا. البتہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں تھوڑی سی، یہ میں اپنے احساس کی، اپنے احساس کی بات کہتا ہوں خالی، اپنے احساس کی، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ غالباً اس میں علماء کا مشورہ نہیں لیا آتا ہے. مثلا عزاداری میں قریب نہیں ہو پاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسی چیزیں، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم بھی ہے کہ پھر شرمندگی بھی ہو جاتی ہے. مثلا ایک چیز کا تذکرہ کرنا چاہوں خالی، میں خود گیا تھا اور میں جانتا ہوں کہ کچھ جوانوں نے کیا کہ بھائی ماہ عزا ہے، تابوت بنا رہے ہیں، تو ہر بنانے والا جو بھی کرنا چاہتا ہے چاہتے ہیں جو مومنین آئیں رقت ہو اور زیادہ رقت ہو، تو اس رقت کے لیے انسان کچھ ایسی بھی شبیہیں بناتا ہے کہ وہ دیکھ کر کے مثلا فوراً جو ہے زیادہ رقت پیدا. میری بات سنیے گا، اور یہ حقیقت ہے، لیکن یہ کہ نہ مشورہ لینے کی بنیاد پر نہ پوچھنے کی بنیاد جب کبھی کرتا ہے تو فوراً بھی کبھی کبھی انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فوراً تو نہیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ سال، دو سال، چار سال، دس سال، بیس سال کے بعد جو احساس ہو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی اگر اس میں جو ہے مشورہ لیا. تابوت بنایا تو کسی جوان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ چونکہ سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جو ہے جدا کر لیا گیا تھا تو ایسا بنایا جائے کہ جیسے لگے کہ سر نہیں ہے اور خون ابھی تازہ ہے، کچھ دکھائی دے. تو وہ اس جوان کو خیال صرف پیدا ہوا اور جان کر کے اس نے جو ہے مثلا کہیں سے ایک بڑے جانور کے نرخرے کو، یہ نرخرا کہا تھا، وہ لے آیا، بھینس یا گائے کے قصاب خانے سے جا کے لے آیا اور تابوت میں اس طریقے سے لگایا جیسے لگا کہ ابھی جو ہے اسے ذبح کیا گیا ہے. یقیناً جب یہ تابوت بنایا گیا تو بالکل لگ رہا تھا کہ ابھی جو ہے جیسے گردن ذبح کی گئی، تو یقیناً اس میں گریا تو بہت ہوا، بے انتہا گریا ہو گیا. لیکن گرمی کا زمانہ تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس سے بو آنے لگی، اس پہ مکھیاں بیٹھنے لگیں. اب یہ عظمت امام کے خلاف بات ہے کہ نہیں بات، ہر آدمی ٹوکنے لگا یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہم امام کے نام پہ تابوت اٹھائیں اور اس پر کہیں سے بو آنے لگے. تصور بھی کیا سکتا ہے، گناہ ہے، تصور کرنا بھی گناہ ہے. اس نے خلوص سے کیا تھا مگر نتیجہ تھوڑی دیر میں اچھا نہیں نکلا. کاش کہ اگر مشورہ لے لیا جاتا کسی عالم دین سے تو ہو سکتا. تو کبھی کوئی شعائر میں بنایا جاتا ہے، بنایا تو ہو بھی سکتا ہے کہ اس میں آدمی غلطی کرے، ہو سکتا ہے اس غلطی کا احساس فوراً نہ ہو، ہو سکتا ہے اس غلطی کا احساس دیر میں ہو سکتا ہے. اس لیے کبھی اگر کوئی کسی بات پر کوئی گفتگو کر رہا ہو تو وہ لڑنے کی بات نہیں ہوتی، سوچنے کی بات ہونا چاہیے. اگر اس میں اچھا ہے تو بتانا چاہیے، اگر کوئی چیز دکھائی دے رہی کہ اس کا پیغام بہت دیر تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو تسلیم کر لینے میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے وقار عزا باقی رہتا ہے، وقار عزا باقی رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی چیز ایسی ہوتی ہو جو صرف یہیں سے مخصوص ہو، اصل اس کا تعلق کہیں حقائق سے نہ ہو، لیکن اگر جب تک کسی چیز کو بتا رہا ہو تو عیب نہیں ہوتا اگر کوئی پیغام ہی اس کا نہ ہو. ہر شعائر میں کوئی پیغام ہونا چاہیے، بلا پیغام کے کوئی چیز نہ، اگر پیغام نہ پہنچ رہا ہو تو لکھ کے پیغام پہنچانا چاہیے، وہ بھی شاعر میں سے بن جائے گا جسے بینر کہا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم سب کو جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے سمجھنا بھی چاہیے اور ایسے سمجھنا چاہیے کہ ہم کریں تو جو نہیں سمجھے اسے بھی سمجھنا آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس جب تیزی سے وقت گزر رہا میں آخری ایک ہی بات پر اپنی بات کو کہ ہاں یقیناً ہمارے یہاں شاعر میں سے ہے، ہم ان شاعر میں سے ایک، اب یہی دکھائی دے گا انشاءاللہ یہ کہیں ہیں، جناب حضرت علی اصغر کا جھولا بناتے ہیں، شاعر میں سے ہے، لیکن یہ خالی ایک جھولا نہیں ہے، اتنا چھوٹا کوئی جھولا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ شاعر میں سے ہے، ایک یاد کے لیے ہے، ایک بتانے کے لیے ہے، ایک دکھی ماں کے دکھ کو بتانے کے لیے ہے، اور ایک دودھ پیتے بچے کے اس وقت کے حالات کو بتانے کے لیے ہے، اور اس مقصد کو بتانے کے لیے جس مقصد پر کے لیے یہ واقعہ ہوا ہے، سب کو جاننے کے لیے، جاننے کے لیے جانے کے رامین. میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹا بچہ جب کسی ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ ماں کی گود میں جب چھوٹا بچہ آتا ہے اس کی کتنی محبت ہوتی ہے، کس قدر محبت ہوتی ہے. ابھی وہ بچہ اگر بولنا نہیں بول رہا ہے، پھر جب بولنے لگتا ہے اس کی آنکھیں پہچاننے لگتی ہیں، جب تھوڑا سا وہ مسکرانے لگتا ہے تو کس قدر جو ہے ماں باپ کے اپنے بھائی بہنوں کی محبت کو اپنی طرف جو کھینچتا ہے. اس کو تو میں قرآن صرف بتانا چاہتا ہوں آپ کو عزیز، و انشاءاللہ آپ بہت گریا کریں گے. ہمیشہ جو ہے یہ تاریخ نہیں آتی ہے، جب کوئی تاریخ ہمارے ہم سے مل گئی ہے، ہمارا مقدر ہے، تاریخ مل گئی ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں. آقا ہم نے اس سال آپ کو یاد کیا ہے، اور اسی فرش ادا پر آنے والی آقا حسین کی ماں کی بارگاہ ہمیں جو ہے دست ادب جوڑ کر کے کہنا چاہیے، شہزادی ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ آتی ہیں، آپ گریا بھی کرتی ہیں، گریا کرنے والوں کو جانتی بھی ہیں، شہزادی یہ بھی جانتی ہیں کون کس محبت میں آیا ہے اور کس محبت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے. بس یہ قلب سے دل سے یہ دعا ہونا چاہیے ہے کہ شہزادی ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں، شہزادی ہمارے عمل کو قبول فرما لیں، اور ان کے لال کے محبت کا چراغ ہمارے دل میں اور جلنے لگے، اور زیادہ روشن ہو جائے. جب یہ تذکرہ مزید میں کہنا چاہتا ہوں کہ محبت بہت ہوتی ہے ماؤں کو، اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب شہزادی آتی ہیں اپنے لال ہی کی محبت میں آتی، کیوں نہیں آتی، کیوں نہیں؟ جس ماں نے چکیاں پیس پیس کر کے حسین کو پالا ہے، وہ خالی مدینہ نہیں کربلا تک مسلسل رہی ہیں، وہ آتی ہیں فرشادہ پہ آتی ہیں. قرآن تذکرہ کرتا ہے ایک ماں کا اور اس کے بچے کا. میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ قرآن ماننے والا بھی جو مان رہا ہے اس کے حوالے سے بھی پہچانے اور کربلا سے قریب آئے. قرآن میں ایک ماں کا اور اس کے بچے کا تذکرہ ہے، اور وہ بھی بچہ عام بچہ نہیں ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں. بچے کا نام ہے موسیٰ اور ماں ان کی ماں ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تھا مادر موسیٰ کو کہ بچے کو دریا کے حوالے کر دیں، صندوق میں رکھیں اور رکھنے کے بعد دریا کے حوالے کر دیں. خدا کی قسم ماں کا دل کیسا ہوتا ہے؟ کسی پورے واقعے کو قرآن نے نقل کیا، پڑھیے گا کسی دن، کہ حکم ہوا کہ صندوق میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو. ماں اپنے ہاتھ سے لے جا کر کے دریا کے حوالے کرے، بڑا کلیجہ چاہیے. اللہ کے حکم کے باوجود بھی، اللہ کے حکم کے باوجود الہام ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کس قدر کس طرح سے لے کر کے گئی ہیں دریا کے حوالے کرنے کے لیے. پورا تذکرہ کیا ہے قرآن نے کہ حکم خدا سے آپ نے بچے کو دریا کے حوالے تو کر دیا، مگر جیسے جیسے صندوق جا رہا تھا نا، ماں کا قدم رک نہیں رہا تھا، ویسے ہی آپ پیچھے پیچھے جا رہی تھی. یہ نہیں کہا تھا اللہ نے کہ تم بھی اس کے پیچھے جانا، یہ نہیں کہا تھا اللہ نے، کہا تھا نہیں تم حوالے کر دو، باقی کام ہمارا ہے، لیکن ماں کا دل ہے، ماں کا دل ہے، خدا کی قسم حوالے کر دیا، اور حوالے کرنے کے بعد پیچھے پیچھے چلی، مگر چونکہ اللہ کا حکم تھا نا، اب جائیں. اور موسیٰ کی بھوک کا مسئلہ ہے تو ماں کیسے جو ہے کیسے اپنے کو روک سکے گی؟ پتا نا آپ نے اپنی بیٹی موسیٰ کی بہن جن کا نام بھی کلثوم تھا بھیج دیا دربار، یعنی اتنی پریشانی ہوتی ہے ماں کو، بھیج دیا دربار فرعون میں، بھیج دیا اور یہ کہہ کر بھیجا. قرآن نے پورا نقل کیا، کہہ کے بھیج دیا کہ جاؤ جب اس بچے کے لیے کوئی دودھ پلانے والی تلاش کی جائے گی، پتا ہے کہ میرا بچہ کسی کا دودھ نہیں پیے گا، تلاش کرنے لگے نا تو میرا نام بتا دینا تاکہ تاکہ میں جلدی آ کر کے جو اپنے بچے کو دودھ پلا دوں، میں کہوں گا مادر موسیٰ اللہ کے حکم سے آپ بھیجی جا رہے، اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے لال کا حوالے کیا ہے نا، اللہ ضمانت لے رہا ہے نا کہ یہ موسیٰ باقی رہیں گے، آپ نے حوالے کیا، دور تک دیکھتی رہی چلتی رہی، جب وہ دربار میں پہنچ جاتا ہے تو اتنی بے چینی اپنی بیٹی کو بھیج دیتی، جاؤ تلاش کیا جائے گا، اور وہاں بھی بہن جو ہے جب وہ ایک دایا لائی گئی، دوسری دایا لائی گئی، تیسری دایا لائی گئی اور بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، تو ایک مرتبہ بہن نے بے چین ہو کے کہا میں بتا دوں، اور بتایا، میں کہوں گا مادر موسیٰ اگر آپ کربلا میں ہوتی، ماں کا دودھ 3 روز ہو چکا، خشک ہو چکا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے اور جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ عزیزو، بیان کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے، آپ سن بھی لیتے، مگر 2 جملے سنیے گا عزیزو، ایک ہی جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، اکیلے ہیں، سارے شہید ہو چکے ہیں، نظر یمینم و شمالا، کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں میرے بہادر ساتھی ہو، میرے شجاع ساتھی ہو، مسلم بن سجاد، زہر بن قین، ارے تمہارا امام آواز دے رہا اور تم سن نہیں رہے ہو، لاشیں لرزنے لگی، آقا ایک نہیں ہزار مرتبہ زندگی مل جائے تم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، آخر ایک مرتبہ کہتے حل من ناصر ینصرنا، نہ جانے کتنا درد تھا مولا کی صدا میں کہ یہ آواز ادھر پہنچتی ہے، بچہ، ارے وہ جو جھولے میں لیٹا ہوا بچہ ایک مرتبہ اپنے کو نیچے گرا دیتا ہے، رونے کی آواز بلند ہوئی، غیرت مند حسین، خیمے میں رہنے والی بیویوں کی آواز کو سنا، غیرت مند حسین، بیویاں میرے رہتے ہوئے روئیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، واپس آ جاتے ہیں، جناب زینب نے کہا بھیا تمہاری فریاد کو یہ بچہ بھی نہ سن سکا، گرا دیا ہے اپنے کو، ایک مرتبہ لا کے امام حسین کی گود میں حوالے، بہت سنتے رہتے ہیں، میں واقعہ صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں عزیزو، امام لے کے چلے ہیں، خالی بیان کر دینا، کوئی باپ خدا کی قسم تصور سے جن کے بھی گود میں اللہ نے اولاد سے نوازا، اس اعتبار سے سوچے، میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی باپ ہی، اگر کوئی چھوٹا بھائی اور بہن ہو، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہو اور اس کو پانی مانگنے کے لیے جلتی ہوئی زمین پہ رکھنا پڑے کہ لا اگر چلو تم سمجھتے ہو میں پی لوں گا، اسے پلا دو، خدا کی قسم کلیجہ چاہیے، آدمی چیخ چیخ کر کے روئے گا کہ اتنے چھوٹے بچے کے لیے جلتی ہوئی زمین پہ رکھنا، مگر مولا حسین اپنے اس بچے کو زمین پہ رکھا، اگر تم سمجھتے ہو، ارے تمہیں دولا ذرا بھی غیرت ہو، دیکھو بچے کو پانی پلا دو عزیزو، نہیں پھر ایک مرتبہ گود بھی لے لیا۔ اب آخری بات عزیزو، آخری بات بہت پڑھاتا سکتا ہے، معلوم ہے جب جناب حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لے کر خالی اتنا کہا کہ تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، تم اپنی زبان سے ظاہر کر دو، اتنا کہنا تھا، علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، ارے لشکر میں ایک مرتبہ طوفان مچ گیا، اب ادھر سے کہا جا رہا ہے ہرملا تم دیکھ رہے ہو، وہ یہ کہنا تھا کہ ہرملا آگے بڑھا، وہ یہی کہنا عزیزو، 2 جملے سن لیجئے گا، اور سن کر کے انشاءاللہ جب بھی سوچئے گا، رات عبادت کی سوچے گا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، ہرملا خالی تیر چلا دینے کو پڑھ لینا بڑا آسان ہے، میں نے تاریخ پڑھی ہے تیروں کی، کہ عرب میں 3 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک پھل کا تیر، 2 پھلوں کا تیر، 3 پھلوں کا تیر، ایک پھل کا تیر جو ہوتا تھا وہ جو ہیں انسانوں کی جنگ میں استعمال کیے جاتے تھے، 2 پھلوں کا تیر متوسط قسم کے جانوروں کے شکار کے لیے ہوتے تھے، اور تین پھل کا تیر ہمیشہ کسی بڑے جانور کو شکار کیا جاتا تھا۔ عزیزوں میں بڑی ضمانت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تین پھلوں کا تیر عام طور سے انسانوں کی جنگوں میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہ جانوروں کے شکار کے لیے، اور اس کی کیفیت لکھی ہے کہ جو تین پھل کا تیر چلاتا تھا کھڑے ہو کے نہیں چلا سکتا ہے، بلکہ وہ زمین کو گھٹنے ٹیک کر کے چلایا کر سکتا تھا۔ عزیزو آپ سوچیں کہ کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد اور تاریخ عرب کا سب سے بڑا تیر، اور اس چھوٹے مجاہد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، ماں یہی کہہ کے تو رو رہی تھی، اب مسل کیوں نہ میرے لال تم جیسا چھوٹا بچہ اور تین پھلوں کا تیر، ارے اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ادھر باب یہی کہہ کے روتی رہی، علی اصغر امسل کیونہر
پردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لیں، معبود جو ہم میں صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض ہونے شفا عنایت فرما دے، پردگارہ جہاں کہ میں ذکر حسین گھروں کو آباد رکھنا، جن ماؤں کی گودی میں حسین کے نام لے واپ انہیں شاد رکھنا، پردگارہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت رہے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا، معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، پردگارہ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرمام اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار سے فرار دے، ماتم ہو سکتا۔